أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد سورة مباركة بقرة قرآن مجيد کا دوسرا سورة اور آیت نمبر 62-62 ارشاد پروردگار ہوتا ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان والذين هادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں والنصارى اور جو عیسائی ہیں والسابعین اور جو سابعین میں سے ہیں. اب یہ جو عنوانات یہاں پر دیے جا رہے ہیں آمنو کہہ کر ظاہر قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اس سے مسلمان مراد ہیں اور ہادو کا لفظ جو استعمال ہوا وہ یہودیوں کے لیے نصارہ عیسائیوں کے لیے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قصباتی شہر کے اندر رہتے تھے جہاں پر ان کا بچپنا گزرا اسے ناصرہ کہتے ہیں تو اس نسبت کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کو نصارہ کہا گیا اور سابعین کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ افراد اپنا رشتہ یا اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور بعض افراد اسے نمرود کے زمانے کی قوم جو ہے اس کی باقیات میں سے شمار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض جناب یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے تعلق کو جوڑتے ہیں کہ یہ کوئی کتاب پروڈیوس کرتے ہیں جو توریت سے ہٹ کرے قد نظر اس سے مگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ موحد تھے چاہے بگڑے ہوئے عقیدے کے ساتھ مگر جس طرح سے یہود و نصارہ وغیرہ کسی نہ کسی انداز میں توحید کا پرچار کرنے والے تھے اسی طریقے سے یہ بھی ایک گروہ رہا اور آج بھی اس کی باقیات کچھ کہیں کہیں مل جاتی ہے کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اب یہ ظاہر کچھ نمونے کے طور پر ہے ورنہ ان کے علاوہ بھی جو ہیں ان سب کے لیے قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر یعنی کوئی بھی ہو اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یہ عقیدے کے حوالے سے ہو گیا وہ عمل صالحن اور جو عمل صالح انجام دے فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. یعنی اب اگر آپ اس کو کمپیر کریں جو پچھلی آیت تھی آیت نمبر 61 جس میں یہودیوں کے حوالے سے غضب پروردگار کا تذکرہ اس کے اندر ذلت کا تذکرہ ان کی محتاجی کا تذکرہ کہ وہ ایسے ہیں اب یہاں پر ایک در امید کھولا جا رہا ہے ایک ڈور کے جس کے ذریعے سے ہوپ ان کو دکھائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کے کوئی توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصارہ ہو یا سابعین ہو یا کوئی بھی ہو یعنی یہ سب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایک سیمپل کے طور پر یہ چار نام خصوصیت کے ساتھ لیے گئے ورنہ کوئی بھی ہو من آمنا باللہ اگر ایمان اللہ کے اوپر ہے اور آخرت کے اوپر ہے اور ساتھ ساتھ پھر عقیدے کی حد تک بات نہیں ہے بلکہ اعمال بھی صالح ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے انہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. ظاہر خوف کے بارے میں یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ کہ یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. تو ان کو بھی ایسا کوئی معاملہ قیامت کے میدان میں نہیں ہوگا مرنے کے بعد اگر یہ اس وقت اپنی اصلاح کر لیں. اب بعض افراد نے اس سے اس آیت کو پلورلزم کے سپورٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے آپ یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا کوئی بھی ہو تو وہ اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد پھر اور اعمال صالحہ بھی اگر اس کے پاس ہیں تو پھر اسے خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا اجر اس کا رب کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایز اے ہول دیکھا جائے گا ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے تو یہ بات سورہ مبارک بقرہ کے آغاز ہی کے اندر گزر چکی ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ جو صاحبان تقویٰ جنہیں کامیاب قرار دیا گیا ہے یہ وہ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. کہ یہ چین آف پروفٹس جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ چین تو ایک ہی ہے یعنی ایک ہی خدا ہے کہ جس کے یہ سارے نبی ہیں. تو ظاہر ہے ان میں پھر تفریق کا کوئی مطلب نہیں ہے ان میں کوئی فرق کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے حفظ مراتب کے اعتبار سے مرتبے میں فرق ہو سکتا ہے کوئی اول العظم ہے کوئی فقط رسول ہے کوئی نبی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو مانے اور دوسرے کا انکار کر دیں. تو سب کو ماننا ہے اور اب جبکہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے تو انہیں مانے بغیر تو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ الذین آمنو کہہ کر پھر جب آمنہ کی تکرار کی گئی ہے تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خاص کسی ایمان کے بارے میں متوجہ کیا جا رہا ہے, اور وہ ایمان ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم ہی کے حوالے سے ہے, ورنہ جو آلریڈی بیٹھا ہوا ہو اس کو بیٹھنے کا کہنا کا کوئی مطلب نہیں ہے, اور اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہے تو اسے کھڑے ہوئے ہونے کا یا کھڑے ہونے کا حکم دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ تحصیل حاصل ہے. اسے علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنی تفسیر احسن الحدیث میں بہت عمدگی کے ساتھ اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے, اور اسی کے اندر انہوں نے ایک اور آیت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ وہ جو سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ایمان بالآخرت کو قرآن پر ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بہ, کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں پر تو اس آیت کے ساتھ جو تشریح ہے وہ ایمان بالآخرت کو بھی واضح کر دیتی ہے کہ ایمان بالآخرت کون سا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ جو آیت کے اندر جو الفاظ تھے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر, تو آخرت پر اگر ایمان لایا تو سورہ انعام کی آیت نے واضح کر دیا کہ جو آخرت پر ایمان لایا وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا, اور قرآن پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ خود پیغمبر اکرم کی رسالت کو قبول کرنا ہے کہ قرآن انہی کی رسالت کا پرچارک بھی ہے اور معجزے کے طور پر پیش بھی کیا گیا ہے. تو یہ بحث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے, اور پلورلزم کی جو احتمال خامخواہ یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اس کے بعد پھر پروردگار عالم آیت نمبر 63 کے اندر 63 ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. اب یہ ظاہر ہے کہ پھر قوم یہود کا خاص تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل والوں سے میثاق یعنی وعدہ لیا, وعدہ تو وہی کہ یعنی توریت ہے, توریت کے اوپر عمل کرنا ہے, وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں احکام اشرا خصوصیت کے ساتھ, اور ویسے عمومی طور پر تمام عہد. ورفعنا فوقکم الطور, اور تمہارے اوپر ہم نے بلند کیا طور کے پہاڑ کو. اب کوہ طور کس لیے؟ خذوا ما آتیناکم بقوت, اور پھر یہ کہا کہ پروردگار عالم نے کہ تھامو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے قوت کے ساتھ. واذکروا ما فیہ, اور جو اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. اب یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا گیا, تو یہ ایک ظاہر خرق عادت روٹین سے ہٹ کر ایک معجزانہ انداز سے پروردگار عالم نے ان کو متوجہ کیا ہے, اور اس میں جبر کا پہلو اس لیے نہیں ہے کہ میثاک کا تذکرہ پہلے ہے کہ وعدہ انہوں نے پہلے کیا, ان سے وعدہ پہلے لیا گیا, اس کے بعد انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا. اب بعض افراد نے خامخواہ اس کے اندر ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کی ہے, ورنہ واضح ہے کہ جو پروردگار پہاڑ کو زمین پر جما سکتا ہے وہی پہاڑ کو بلند بھی کر سکتا ہے. خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے. یہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرق عادت یا روٹین سے ہٹ کر جو ہے انہیبیچول جو معاملات رہے وہ بہت زیادہ ہیں, تو انہی میں سے یہ ایک ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے انہیں اس طریقے سے بھی متوجہ کیا تاکہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ کریں. مگر پھر ہوا کیا, ثم تولیتم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو چکے ہوتے, یعنی تمہیں تو بالکل نابود کر دینا چاہیے تھا. یہ پروردگار کی طرف سے جو مہلت ملی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری امت یہود کو ایک ساتھ ختم نہیں کیا گیا, یہ پروردگار عالم کا ایک فضل رحمت ہے, ورنہ حرکتیں تو ان کی ایسی ہے کہ فوراً ان کے اوپر ایسا عذاب آنا چاہیے تھا کہ وہ مکمل اور کامل خسارے میں ہو جاتے, مگر یہ جو مہلت ملی ہے اس مہلت کو پروردگار عالم یہاں پر سمجھا رہا ہے. اب اس کے بعد ان کے ایک اور جرم کی طرف متوجہ کیا گیا جو قوم یہود ہی کے ایک گروہ نے انجام دیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بہت اہم ہے اور عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن, اسی طرح سے قوم یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن جس کو وہ سبت کہتے ہیں, اور آج کے یہود بھی اس کے تقدس اور اس کے احترام کے قائل ہیں, تو وہ اس سبت کے دن جو انہوں نے ان کے گروہ نے یہودیوں کے
جو تجاوز کیا تھا اور جو اس کے معاملے میں زیادتی کی تھی اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، البتہ تفصیل یہاں پر نہیں ہے، تفصیل اس کی ہے سورہ آراف میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے معاملے میں حد کو کراس کیا، تجاوز کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. اب یہ پروردگار عالم کا ظاہر ہے کہ انہیں ایک سزا دینے والا معاملہ تھا کہ نوع انسانی سے گویا انہیں خارج کیا گیا اور عذاب اس طرح سے آیا کہ وہ بندر بن گئے. اس کے بعد ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ جو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اس کے بعد یہ ختم ہو گئے، موجودہ یہ جو بندر ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اس زمانے کے اندر ان کو اس طرح سے مسخ کیا گیا ان کی شکلوں کو کہ یہ بندر بن گئے. وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اچھا اب ان کا جو جرم تھا وہ اجمالاً مختصراً بریفلی میں عرض کر دوں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہیں ظاہر ہے سیٹرڈے میں اب کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ساحل سمندر کے پاس جہاں پر مچھلیاں جو ایک سالہ سال کا جو خود اینیمل جو بیہیویئر ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا کہ مچھلیاں وہاں پر سیٹرڈے کے دن آ جایا کرتی تھیں قریب بھی، کہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں پر ہمیں کوئی شکار نہیں کرے گا. تو ان لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر نالیاں اس طرح سے کھود لی تھیں کہ سیٹرڈے کو جب وہ آتی مچھلیاں تو وہاں پر وہ پھنس جاتی، اور اس کے بعد پھر یہ سنڈے کو یا اتوار کے دن بعد میں جا کر اسے شکار کر لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو غلط ہو، جس پر پروردگار عالم نے انہیں یہ عذاب دیا. فجعلنا نکالا لما بین یدیھا، تو اس طرح سے ہم نے انہیں عبرت بنا دیا، ہم نے انہیں بنا دیا عبرت. لما بین یدیھا، اس دور کے لیے بھی، وما خلفھا، اور بعد کے دور کے لیے بھی. وموعظۃ للمتقین، اور موعظہ بنا دیا، نصیحت بنا دیا صاحبان تقویٰ کے لیے. یعنی اب ظاہر ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے والے متقین ہیں کہ وہ اس میں عبرت کو دیکھیں اور اس نصیحت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اب اس کے بعد وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سورے کا نام پڑا سورہ بقرہ، یعنی گائے والا سورہ. اب یہاں پر جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا ایک ڈائیلاگ، کنورزیشن، بات چیت ہے. قوم والوں نے، ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس قتل کو وہ چھپا بھی رہے تھے، تو اس موقع پر پروردگار عالم نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل والوں سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے. اب ظاہر ہے کہ گائے کے ذبح کا جب حکم آیا تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ گائے کو ذبح کر دیتے، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے انہوں نے ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گائے جو ہے وہ ایک عام گائے سے بہت خاص گائے بنتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اب اس کی جب اس کو وہ لینے گئے تو اس کی قیمت بھی پھر بہت زیادہ تھی، اور جس نوجوان سے اس گائے کو خریدا گیا اس نوجوان کی اس طرح سے مالی مدد ہوئی. اب وہ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے جو امور ہیں، کام جو خدا کرتا ہے، اس کی ڈائمینشنز تو اتنی ہوتی ہے کہ انسان کیا سمجھے گا، مگر یہاں پر کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مصلحت یہ تھی کہ ایک طرف ان کی ہٹ دھرمی بنی اسرائیل والوں کی، جس کی وجہ سے وہ ایک سزا کے شکار ہوتے چلے گئے کہ حکم جو تھا وہ سخت ہوتا چلا گیا، اور اس کا پھر آخری نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال انہیں بہت زیادہ قیمت دینی پڑی، یہ ان کی سزا ہو گئی. دوسری طرف جس نوجوان کو وہ قیمت ملی وہ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے اس خاص انعام پروردگار کا حقدار قرار پایا، اور اس روٹ سے قرار پایا جو دنیا کے اندر مختلف معاملات ہوتے ہیں، اس کی ڈائمینشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک ڈائمینشن یہاں پر، دوسری ڈائمینشن اس سے ملی ہوئی، جڑی ہوئی ایک ملزوم کے جو پروردگار عالم کے معاملات ہیں، خدا ہی اس کو بہتر سمجھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالو، تو انہوں نے کہا، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی حکم خدا کے معاملے میں کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ نعوذ باللہ من ذلک، یہ کون سا مذاق یا استہزاء یا مسخرے پن کا موقع ہے یا موضوع ہے. قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے، ہمارے لیے بیان کرے، کھولے اس بات کو کہ وہ گائے کیسی ہو.
اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے کہ یہ بڑا گستاخی والا انداز ہے رب کا اپنے رب سے. کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی خدا رب ہے؟ وہ تو رب العالمین ہے. اگر وہ وضاحت بھی چاہتے تھے تو یہ انداز جو گستاخی والا ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا کہتا ہے, ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ لا فارض, کہ نہ وہ بوڑھی ہو, ولا بکرن, اور نہ ہی بن بیاہی, یعنی بالکل جوان بھی نہ ہو. اوان بین ذلك, اس کے درمیان درمیان ہو. فافعلوا ما تؤمرون, پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ڈو ایز ڈائریکٹڈ, جو تم کو ڈائریکٹو ملا ہے اس پر عمل کرو. آپ دیکھیں گے یہاں سے اس پر اصرار ہے اور ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے یہ کہو کہ وہ ہمیں واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہ یقول, کہ وہ کہتا ہے, خدا فرماتا ہے, انہا بقرۃ صفراء, کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو. فاقع لونها, اور ایسی ہو کہ رنگ اس کا بہت زرد ہو, چوکھا رنگ ہو. تسر الناظرین, اور وہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو, یعنی اس کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایک سرور کا باعث ہو, انہیں خوش کر دینے والی اس کی تاثیر ہو. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا, انہوں نے کہا بنی اسرائیل والوں نے کہ ذرا اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں ہمارے لیے واضح کرے وہ کیسی ہو. ان البقرة تشابه علينا, یقیناً یہ گائیں ہمارے لیے متشابہ ہو گئی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسی ہو. انا انشاء اللہ لمہتدون, اور انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. یعنی بٹوین دا لائنز میسج یہ کہ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے, حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. اب اس کے بعد جو جواب آیا, قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ محنت کرنے والی ہو کہ زمین جوتے, ولا تسقل حرثا, اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے میں جو باقاعدہ زمین کو سیراب کرنے کا اور ہل چلانے کا جو طریقہ ہے, بظاہر اس میں بھی یہ گائیں وغیرہ استعمال ہوتی تھی. تو وہ ایسی ہو کہ نہ زمین کو جوتنے والی ہو, نہ اس کے ذریعے سے زمین کو پلو کیا جائے, ولا تسقل حرثا, اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو. مسلمت لاشیتا فیہا, اور بالکل ایسی ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو, کوئی داغ نہ ہو, بالکل صاف. اب جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو بنی اسرائیل والے کہتے ہیں قالوا الان جئت بالحق, قالوا الان جئت بالحق, ہاں اے موسیٰ اب آپ نے بالکل صحیح کہا, اب آپ نے حق بات کہی ہے. اب یہ دیکھیے پھر اس کے اندر گستاخی کا انداز ہے, یعنی اب تک جو بات ہو رہی تھی نعوذ باللہ وہ باطل تھی. فذبحوها وما كادوا يفعلون, تو انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو. وما كادوا يفعلون, اگرچہ وہ کرنے والے نہیں تھے, یعنی ان کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا, ارادہ بالکل بھی نہیں تھا. یہ اتنا پریشرائز کیا تب جا کر انہوں نے اس کام کو انجام دیا. اب اس کی جو پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اب اگلی آیت کے اندر, آیت نمبر 72 کے اندر آ رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور آپس میں جھگڑنے لگے اس معاملے کے اندر. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. لیکن آپ نوٹ کریں کہ ظاہر کرنے کے لیے ہی گائے اور گائے کو ذبح کرنے کا پورا معاملہ. اب اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے, اگر آپ ذہنوں کے اندر رکھیں کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ انہوں نے گائے کی اور بچھڑے کی اور گوشالہ پرستی کے اندر اپنا وقت گزارا تھا. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر اور انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی, وہ گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی. تو اب یہ ان کی ایک طرح سے نفسیاتی تربیت بھی تھی کہ گائے کو انہی کے ہاتھ سے ذبح کیا جائے تاکہ ایسے کسی تقدس کے وہ قائل بھی نہ ہو, اور پھر اس کے بعد سمجھایا جائے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے حکم خدا سے ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک اور میسج بھی آ رہا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے کہا کہ ذرا اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ابھی کاٹی گئی ہے اس کو مارو دوسرے بے بادہ, یعنی اس میت کو, اس گائے کے ٹکڑے کو اس سے مس کرو, لگا اس کو. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہو گیا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور پھر مر گیا واپس سے. اب یہاں پر خدا فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتی,
اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو کہ دیکھو خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیوں خدا کے لیے ناممکن ہوگا جو اللہ کل شائن قدیر ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی اور ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر چاہتا تو بغیر گائے کے ذبح کیے بھی اس مردے کو زندہ کر سکتا تھا، مگر اگر خدا کی مصلحت یہ ہے کہ کسی خاص کو وسیلہ بنا کر اس کام کو انجام دیا جائے تو یقیناً پروردگار عالم پھر اس طریقے سے ہی اس کام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ خدا کام کرے اس طرح کرے اور اس طرح نہ کرے، خدا چاہے تو براہ راست کرے، خدا چاہے تو کسی وسیلے کے ذریعے سے کرے، جس طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کے ٹکڑے کو مس کرنے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، اسی طرح اگر امام مظلوم کے گہوارے سے، امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ گہوارے میں تھے، اگر فطرس جیسے پر فرشتے کے پر مس کرنے سے واپس آ جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مصلحت پروردگار ہے جس میں وہ کبھی وسیلے کے ذریعے سے اور کبھی براہ راست کاموں کو انجام دیتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کی آیت نمبر 74 اور آج کی حد تک آخری آیت کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیہ کل ہجارہ او اشد قسوہ، تو یہ پتھر کی مانند ہو گئے بلکہ اس سے زیادہ سخت۔ یہ انداز ہے گفتگو، انداز سمجھانے کا کہ یہ پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ، یہاں پہ او جو ہے وہ بل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد پھر انہیں کم سے کم اس طرح کی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہوا یہ کہ دل سخت ہو گئے پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ، جبکہ اب خدا فرماتا ہے کہ یہ پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتے ہیں مثلا چشمے وغیرہ کی صورت میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے بھی ہیں کہ جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جو پروردگار عالم نے جو امور تکوینی میں خدا کا تصرف تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر پروردگار عالم نے ایک تو نہر کے جاری ہو جانے کا تذکرہ کیا، یہ معجزہ بھی یہ لوگ دیکھ چکے تھے، یعنی جو تشبیہ دی گئی ہے کہ دل پتھر بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں تو یہ دیکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد عصا کو مارا اور جس کے نتیجے میں پتھر سے پانی جاری ہو گیا، تو یہ بھی یہ دیکھ چکے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو خوف خدا سے پتھر کا گر پڑنا ہے، تو یہ تجلی جب ہوئی تھی کوہ طور پر، تو اس کے موقع پر کوہ طور کا خوف خدا سے اور پروردگار عالم کے حکم سے اس وقت گویا سرمے میں تبدیل ہو جانا اور جو اثر کو قبول کرنا ہے وہ بھی یہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ تو اس کے بعد یہ مثال سمجھانا اور اس مثال کے ذریعے سے حقیقت کی طرف متوجہ کرنا بہت مناسب اور بہت بلاغت کا معاملہ ہے کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت، کہ پتھروں میں تو یہ بھی ہوتا ہے مگر یہ اس تاثیر سے بھی محروم ہے۔ یہیں پر آج کی حد تک ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔